خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل صلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل صلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ. دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو، عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے. میرے آقا آئے، جھومو میرے آقا آئے، جھومو میرے آقا آئے، جھومو میرے داتا آئے، جھومو.
حنفیوں کے ایک بہت بڑے عالم حضرت سیدنا امام ابو جعفر محمد بن احمد نصفی علیہ رحمت اللہ القوی، ایک مرتبہ روزی کی کمی اور حالات کی ابتری، یعنی ناسازی، حالات صحیح نہیں تھے ان کے، کافی اس وجہ سے پریشان تھے. اسی عالم میں رات آرام کے لیے جب لیٹے، سوچتے سوچتے ایک اٹکے ہوئے مسئلے کا ان کو حل ذہن میں آ گیا. اس شرعی مسئلے کا جب حل ان کو ملا، پھر کیا تھا، سارے غم بھول کر خوشی کے مارے اچھل پڑے اور اٹھ کر کیف و سرور کے عالم میں گھر کے اندر جھومنے لگے. ساتھ ساتھ کہتے جا رہے تھے، این الملوک وابناء الملوک، یعنی کہاں ہے بادشاہ، کہاں ہے شہزادے. مقصد یہ کہ انہیں کیا پتا لذت اور خوشی کسے کہتے ہیں. اللہ اللہ، ہمارے گزرے ہوئے علماء کو علم دین سے کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا شرعی مسائل کا، کتنا احساس تھا. اب ہم کو شرعی مسائل تو اتنی آسانی سے مل رہے ہیں سیکھنے کو، لیکن افسوس ہم سیکھنے والے نہیں بنتے. کاش ہم بھی مدنی مذاکرے کے ذریعے، مدنی چینل دیکھنے کے ذریعے اور دینی کتابوں کے ذریعے مسائل سیکھنے والے بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے.
کھجور کے خوشے کی گواہی. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی، میں کیسے پہچانوں کہ آپ نبی ہیں؟ فرمایا، اگر میں اس کھجور کے درخت سے اس کے خوشے کو بلاؤں تو وہ گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، وہ کھجور کے درخت سے اترنے لگا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گر گیا. پھر فرمایا، لوٹ جا، تو وہ لوٹ گیا. یہ دیکھ کر دیہاتی نے اسلام قبول کر لیا. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس خوشے گچھے کی کھجوریں ایک ایک کر کے آپ کے دامن میں گریں، پھر اسی طرح اوپر اٹھ گئیں اور اپنے خوشے سے لگ گئیں. ان کا یہ آنا جانا ہی گویا ان کی گواہی تھی. مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان مختلف ذریعوں سے لوگوں کو حاصل ہوا ہے. کوئی آپ کو دیکھ کر ہی ایمان لے آیا، کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صفات عالیہ میں غور کر کے، کوئی آپ کا کلام سن کر، اور کوئی صرف نام سن کر، تو کوئی کسی خاص معجزے سے۔ تو یہ اعرابی اس آخری قسم میں سے تھا جو معجزہ دیکھ کر ایمان لایا۔ معجزات مصطفیٰ، معجزائے مصطفیٰ۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ہم جشن منائیں گے آقا کی آمد کا، ہم جشن منائیں گے آقا کی آمد کا، ہم جشن منائیں گے آقا کی آمد کا، ہم جشن منائیں گے آقا کی آمد کا۔ آیا مصطفیٰ، ہم جشن منائیں گے آقا کی آمد کا، ہم جشن منائیں گے
رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنۃ الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت فرما لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا سہری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ کھانا پینا سامنے آ گیا، کھانا کھانے کی نیت سے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی، البتہ اب ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیجئے، پھر کچھ ذکر و درود کر لیں، 12 مرتبہ چاہیں تو درود پاک پڑھ لیں، اب جی چاہے تو کھا پی اور سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1440 ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف، ماہ ربیع النور، ماہ میلاد کی آج نویں شب ہے، یعنی نائنتھ نائٹ ہے. کثیر عاشقان میلاد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جمع ہیں. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں تو یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال،
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ.
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں تعلیمی نظام میں ترقی آئی، ساتھ ہی ٹیکنالوجیز نے بھی ہماری سوسائٹی میں اپنی جگہ بنا لی ہے. ان میں اہم ترین انٹرنیٹ بھی ہے. میں یہاں اس کے صحیح یا غلط استعمال کی طرف نہیں جاتا. امیر اہل سنت سے عرض یہ ہے، نوجوان نسل خاص کر اسٹوڈنٹس اس آسیب کے شکار نظر آتے ہیں، یہ اس کے استعمال کو کس طرح محدود کر سکتے ہیں، اور خواتین کا انٹرنیٹ استعمال کرنا کیسا؟
انٹرنیٹ کا استعمال جو ہے یہ اچھا بھی ہے برا بھی ہے، لیکن اس کا اچھا استعمال کم ہو رہا ہے معاشرے میں اور برا استعمال زیادہ ہو رہا ہے. اب جیسے اچھا استعمال تو مدنی چینل بھی اس کا کر رہا ہے، اور گناہ بڑے چینل برا استعمال بھی کر رہے ہیں. اسی طرح عوام جو ہے ان میں بھی بعض اچھا استعمال کر رہے ہیں، بعض اس سے گناہوں کی صورتیں بنا رہے ہیں. تو اب یہ کہ اس کا اچھا استعمال کیا جائے، انٹرنیٹ تو ہم چھڑانے سے رہے، سوشل میڈیا سے کسی کو نکالنے سے رہے، تو اس کا صحیح استعمال کرے، یعنی وہ اس طرح مثلا کہ مدنی چینل کی طرف سے جو مدنی گلدستے آتے ہیں، دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کی طرف سے جو تشریف لاتے ہیں مدنی گلدستے، ان کو آگے بڑھائیں، آپ ان کو دیکھیں پڑھیں سنیں. اسی طرح مدنی چینل کو بھی دیکھتے رہیں کہ یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے اور یہ الیکٹرانک میڈیا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ چونکہ وہ مصروفیت، نیٹ کی مصروفیت یا سوشل میڈیا کی مصروفیت، پھر اس میں اب وہ کئی وہ بنتے جا رہے ہیں شعبے، اب اس میں بھی بعض پرانی چیزیں پیچھے ہوتی جا رہی ہیں، اب وہ نئی سے نئی چیز کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز لذت والی ہوتی، تو یوں اب وہ کہاں کہاں مطلب یہ کہ لوگ نکل رہے ہیں. تو یہ کیا وہ میں نام بھی لیتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ اس کو نہیں پتا، اس کو پتا چلے گا کہ اچھا یہاں بھی پہنچ گئے. تو خیر، تو اس لیے وہ صرف اس کا اچھا استعمال کریں. اب ظاہر ہے کہ اب تو چینلز تو بہت پیچھے رہے گا، اب تو اس کو دیکھنے والوں کی تعداد بھی کافی کم ہو گئی ہے. اللہ کریم آسانی کر دے. اب وہ کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب یہ جب سے یہ چیزیں آئی نا، ٹیکنالوجی نئی ہے، نیٹ اور یہ سوشل میڈیا آیا، چنی تو چنا، تو اب شاید امت کو آگے چل کر مضبوط طرح کے علماء مفتی شاید نہ مل سکیں، بہت مشکل ہے. کیونکہ اب یہ کہ کیا عوام، کیا خواص، کیا عالم، کیا غیر عالم، کیا مفتی، کیا مستفتی، کیا مرشد، کیا مرید، سبھی یعنی کہ مبالغہ کروں تو تقریباً سبھی لگے ہوئے اس کام میں، کام مل گیا سب کو، یعنی کہ سب نہیں میری برا کثرت سے لگے ہوئے اس میں. تو ظاہر ہے کہ وہ پیر اصلاح کے لیے کہاں سے ٹائم لے گا، مرید کی مرید پیر صاحب کو کی خدمت کے لیے کہاں سے ٹائم نکالے گا کہ ان کی صحبت میں کو جا کر فیض حاصل کرے. اچھا عالم صاحب تو ہیں تو عالم، لیکن اب وہ علم میں اضافہ کیسے ہوگا؟ اب ظاہر ہے کہ وہ کثیر مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے، اور مسلسل مطالعے کی عالم کو، مفتی کو، سبھی کو ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ تھوڑا بھی مطالعے سے پیچھے ہٹتے ہیں تو دھکا لگ جاتا ہے، نام رہ جاتا ہے مفتی، علامہ صاحب، خطیب عصر، اور یہ سب رہ جاتا ہے نام. باقی وہ ویسے نام کی طرح کام کے رہیں یہ تھوڑا کمزوری آ جاتی ہے. یہ جو بھی سن رہے ہیں مجھے سمجھتے ہوں گے کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے. اور جو بھی اب بھی جو اچھے مفتی، اچھے عالم منجے ہوئے، یہ اس سے دور ملیں گے آپ کو. اس میں ٹائم نہیں دیتے، یہ سوشل میڈیا میں ڈرتے کہ اس کو منہ لگایا نا تو پھر یہ گلے پڑ جائے گا، انگلی تھی دانت پکڑ لے گا. تو ہے بہت مشکل اس کو نبھانا، جبکہ وہ دیگر مصروفیات کو بھی جو علمی مشاغل ہیں ان کو بھی جاری رکھنا ہے، تو یہ تھوڑا اس میں دشواری ہے. تو ہر ایک اپنے اپنے طور پر دیکھ لے کہ اس کا نہ نماز میں دل لگے گا، نہ اس کو مطلب تلاوت کا ٹائم ملے گا، نہ اوراد و وظائف، نہ درود و سلام پڑھنے کا، درود شریف، یہ کسی کا ٹائم نہیں ملے گا. نوکری دھندا ٹھیک ہے اپنا کرے گا، پیٹ پالنا ہے، بھوکا مرنا تو بھوکا مر جاتا، اس کو نہ چھوڑتا. یہ سوشل میڈیا وغیرہ، لیکن بھوکا مرنے میں تکلیف بہت ہے نا، تو اس لیے وہ اس کے لیے کماتا ضرور ہے، لیکن اب جہاں کماتے ہیں نا وہاں بھی لگے ہوتے ہیں. اور کتنے پتہ نہیں اس کی وجہ سے حادثے ہو رہے ہوں گے، کتنی لوگوں کی جانیں قربان، جانیں ضائع ہو رہی ہوں گی. یہاں تک کہ جو سیکورٹی پر ہوتے ہیں نا ان کو بھی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا، منع بھی کرو تو چھپ کر اور مطلب لگے ہوتے ہیں، سیکورٹی پر بھی یہ بیٹھے بیٹھے لگے ہوتے ہیں. تو جو مطلب یعنی کہ اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں نا، پھر ان سے وہ موبائل جمع کروانا ہوتا ہے، یہ اس کے بعد نہ رہے واس نہ وجہ واسری، ڈیوٹی کے ٹائم میں یہ نہ دیکھے. ترقی یافتہ ملک تک میں نے دیکھا ہے کہ یہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس پر میں نے دیکھے، اس لیے بولتا ہوں بیٹھے ہوں گے، آؤ جاؤ ممنوع جگہ میں آپ داخل ہو جاؤ، یہ بیٹھا ہوا ہے مسکرا رہا گیلا گیلا اور لگا ہوا ہے اس میں دیکھ دیکھ کے، ہر طرف اسی کی دھوم ہے اس وقت. تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اگر آپ کچھ وہ بننا چاہتے ہیں تو یار اس سے تھوڑا اوائڈ کریں، جان چھوڑا اس سے تو آپ کو شاید کچھ ملے گا، ورنہ مفکرین، محققین، سائنٹسٹ، اچھے کیلیبر کے ڈاکٹرز، عمدہ ڈاکٹرز اور عمدہ دماغ والے لوگ جو ہیں وہ شاید آپ کو آگے چل کر مستقبل میں، فیوچر میں کم ملے، یا بہت دینے کے ہو سکتا ہے کہ ان کا وہ ہو جائے، شارٹیج ہو جائے ان کی، کیونکہ تقریباً یہ طلبا جو ہیں، طلبا کرام بھی اور مائنس کرام بھی سب بھی لگے ہوئے ہیں اس پر. جس کی سمجھ میں آتا ہے بس وہ اس ویب سائٹ پہ چلا جاتا ہے اور وہ بس لگا ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں بس دینی کتابوں میں لگا دے، علم دین حاصل کرنے میں لگا دے، اپنی عبادت میں لگا دے، کہ ہماری آمد کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ اللہ پاک فرما رہا ہے ہم نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اہم ہے کہ نماز تک کا موقع نہیں ملتا، نماز بھی ہے تو ہمارا بدن نماز میں، دل دماغ یہ سوشل میڈیا میں، انٹرنیٹ کے اندر گوتے لگا رہا ہے، یہ حالت ہے ہماری. ٹیون بج رہی ہے پرواہ نہیں ہے، نماز میں بھی بند کرنا، سائلنٹ کرنے کے اعلانات ہوتے ہیں اب تو مسجد، ہم تو کرتے ہیں یہاں اعلان، تو اوروں میں بھی ہوتے ہوں گے، تو یہ کہ پھر بھی بھول جاتے ہوں گے اور گھنٹیاں بجتی رہتی ہوں گی، اور لوگوں کی نمازوں میں بےچارے کے پھر بڑے بوڑھے جلال میں آ جاتے ہوں گے اور پھر وہ کچھ نہ کچھ کمال کر ڈالتے ہوں گے اور دمال ہو جاتی ہوگی، یہ سب ہوتا ہوگا. اللہ ہم کو نیک بنا دے، اپنی پسند کا بندہ بنا دے. سوشل میڈیا کا استعمال 100% جائز ہم کریں، اور ایسا کریں کہ نہ حقوق اللہ میں کمی آئے، نہ حقوق العباد میں کمی آئے، اور ہمارے اور کام بھی ڈسٹرب نہ ہو، ایسا ہم
جائز استعمال کرنے والے کاش کے کاش بن جائیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. امیلے سننے کے بارے میں عرض ہے کہ اگر ایسا کچھ ممکن ہو کہ اس کا بھی مخصوص وقت ہو استعمال کا, تو کچھ کثرت استعمال کے جو نقصانات ہیں ان میں کمی آ سکتی ہے؟
اللہ کرے صاحب, جب اب جیسے بندہ نماز کے لیے نکلا گھر سے, بالکل مخلص سے بیچارہ نماز کے نکلا, اب اس کا بھلا کرے موبائل فون کا, اس نے ماری گھنٹی, اچھا اب اسے رہا کیسے جائے گا, اس نے ڈالا ہاتھ, دیکھا اب کوئی فالتو فالتو ہے تب تو ہو سکتا ہے کہ یہ صبر کر جائے گا کہ ہر بعد میں, اب اگر کوئی خاص پیارا ہے اب یہ کیا کرے گا, اب یہ اس کو دیکھے گا وہ, یا اس کا سوتی پیغام ہے تو وہ سننے میں لگے گا, تو اس نے کوئی وائرل کیا ہے کلپ دو پانچ سات منٹ کا, اب اس کے دیکھنے میں یہ مشغول ہو جائے گا, اور جماعت کا خطرہ, بعض اوقات نمازوں کے وقت بھی ہو سکتا ہے کہ نمازیں قضا ہو جاتی ہوں اس مصیبت کے پیچھے لگے رہتے ہوں گے, تو یہ ہے بہت مشکل ہے, لیکن یہ کہ جو سلجھے ہوئے لوگ ہوں گے, سمجھدار لوگ ہوں گے, وہ واقعی ایسا کرتے بھی ہوں گے کہ وہ اس کا وقت فکس کرتے ہوں گے, کہ مثال کے طور پہ عصر اور مغرب کے درمیان, یا رات کو عشاء کی نماز کے بعد, یا جس کو جس طرح وقت ملتا ہوگا وہ اس طرح ہو سکتا ہے گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس کا یوز کرتا ہوگا, لیکن یہ بہت جو بزی لوگ ہوتے ہیں نا دینی دنیاوی اعتبار سے, تو وہ ہو سکتا ہے ایسا کرتے ہو, باقی جنرل پبلک کے لیے ایسا کرنا مشکل ہے, یہ بالکل جو ہے نا گدگدی ہوتی ہے اور بے قراری ہوتی ہے کہ دیکھو تو کس کا پیغام آیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت, دین اسلام کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں, بہت ساری کتابوں میں حدیث شریف ہیں اور بہت ساری کتابوں میں اسلامی معلومات ہیں, نماز اور روزہ کے بارے میں لکھا ہے اور سب سے افضل کتاب قرآن پاک ہے. امیر اہل سنت, قرآن پاک کے بعد سب سے پہلے کون سی اسلامی کتاب لکھی گئی اور کس نے لکھی؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
منقول ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے ابن جریج, جن کا پورا نام ہے عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج, کی کتاب تصنیف ہوئی, جس میں آثار اور حضرت سیدنا عطا, حضرت سیدنا مجاہد اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس علیہ مردوان کے دیگر شاگردوں سے منقول تفاسیر ہیں. یہ کتاب مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں تصنیف ہوئی. یہ امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں ناظم شہزاد اتاری ڈینمارک کے شہر اوڈنسے سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مالک کوثر کہنا کیسا, جبکہ ہر چیز کا مالک اللہ پاک ہے, پھر یہ تو ویسے بھی آخرت کی چیز ہے, اس میں مالک کوثر کیوں کہا جاتا ہے؟
اللہ اللہ, نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مالک کوثر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بالکل جائز ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی تمام نعمتوں کے اللہ کی عطا سے اور اس کے تملیک کر دینے سے, مالک بنا دینے سے مالک و مختار ہیں. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے, قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت, اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ترجمہ ہے کنز الایمان, اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. تو یہ اصول یاد رکھیے کہ جب بھی اللہ کے سوا کسی اور کی طرف ملکیت کی یعنی اونرشپ کی نسبت ہوگی تو مجازن ہوگی, نہ کہ حقیقتاً, کیونکہ حقیقتاً رب کریم ہی ہر چیز کا مالک ہے, لیکن اس کی عطا سے بندوں کو بھی وہ ملکیت و تصرف حاصل ہوتا ہے. اب جیسے کہ میں موٹی مثال دوں کہ آپ کرایہ دار ہیں, تو جس کا مکان ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مالک مکان ہی تو کہتے ہیں. انڈرسٹوڈ ہے, یہ بالکل عام بولتے ہیں مالک مکان کون ہے. بھائی آپ کا مالک مکان کون ہے؟ تو آپ کی نظر توجہ کہاں جائے گی؟ کیا اس سے الجھنے بیٹھیں گے کہ مالک تو اللہ کا ہے, اللہ ہر چیز کا مالک ہے. یہ بہت پرانی بات ہے کہ وہ کوئی ایسا ہی بےچارہ تھا, وہی کہ ہر چیز اللہ کے لیے, اس طرح کی بات ہماری چلی. تو بے شک ہر چیز اللہ کی, حقیقت میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, وہ بالکل اللہ کا ہے. تو میں نے کچھ پوچھا اس کو کہ زمین کس کی ہے, تو اللہ کی, آسمان کس کا ہے, تو بولے اللہ کا, یہ کس کا وہ کس کا. پھر میں نے اس کے جیب پہ ہاتھ مارا اور اس کی قلم یا کوئی پکڑ لی, میں نے کہا یہ کس کی ہے؟ میری ہے. تو گڑبڑ ہو گئی یار, اس طریقے سے ہو گئی. جب ہر چیز اللہ کی تو یہ بھی اللہ کی ہے, میں لے لیتا ہوں. تو یہ کہ مجازن یعنی کہ سمجھو نائب کے طور پر, حقیقت میں اللہ کے اللہ نے عطا کیا اس کو, ہم اس میں تصرف کر سکتے ہیں. جو شریعت نے اس کا ایک دائرہ کار رکھا اس کے مطابق اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اس کو برت سکتے ہیں, اس میں مطلب تصرف کر سکتے ہیں, یعنی کہ اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں. مگر ہم ایسے مالک نہیں ہیں جو چاہے کرے, ظاہر ہے کہ ہم شریعت کے پابند ہیں, اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق ہی استعمال کریں گے. اور اللہ تعالی کسی کے ماتحت نہیں ہے, وہ جو چاہے کرے. تو حقیقی مالک تو اللہ ہے, ہم مجازی مالک ہیں کہ ہم جو چاہے وہ نہیں کر سکتے. اب مثال کے طور پر بھائی یہ میرا پیالہ ہے, میں خرید کر لایا ہوں. بھائی پیالہ کس کا ہے؟ میرا ہے نا, میرا ہے. مگر میں پانی تو پی سکتا ہوں, کسی کو تحفے میں بھی دے سکتا ہوں, بیچ بھی سکتا ہوں, سب کچھ کر سکتا ہوں, اس کو بہت کچھ کر سکتا ہوں, سب کچھ نہیں کر سکتا. یہ بہت کچھ کر سکتا ہوں, سب کچھ نہیں کر سکتا. اس کی مثال یہ کہ میں اس کو زمین پر دے ماروں اور توڑ دوں, بھائی میرا ہے, نہیں تو گناہگار ہو جاؤں گا. حاجت نہیں ہے توڑنے کی, بالکل ایک فریش پیالہ میں توڑ دوں تو یہ میرے کو اجازت نہیں ہے. بھائی انگلی کس کی ہے؟ میری کا کون ہے؟ معاذ اللہ, یہ تو نہیں ہوگا اللہ کی انگلی ہے. حقیقت میں تو اللہ ہی مالک ہے اس کا, لیکن یہاں یہ کہنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی. تو یہ انگلی میری, بدن میرا, تو میں جو چاہوں کروں؟ نہ نہ, میں حقیقت میں تو اس کا مالک ہوئی نہیں نا, جو چاہوں گا وہ تو کر ہی نہیں سکتا. اس انگلی سے کسی کی آنکھ پھوڑ دوں یہ تھوڑی کر سکتا ہوں میں, تو دنیا بھی گورنمنٹ بھی مجھے نہیں چھوڑے گی. اس انگلی سے کسی کو خامہ کا اشارے کر کے تنگ کروں یہ بھی نہیں کر سکتا. اس انگلی, چلو میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا, اس انگلی کو میں اس کو بلیڈ سے کاٹوں تو یہ بھی میرے لیے گناہ ہے, یہ بھی نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ کہ ہم جو مالک ہیں نا, اس کی ایک لمٹ ہے, ان لمٹ مالک نہیں ہے. ہم اس میں صرف وہ تصرف کر سکتے ہیں, وہ اختیارات استعمال کر سکتے ہیں کہ جس کا ہمیں شریعت نے اختیار دیا ہے. تو بہرحال یہ کہ حوضِ کوثر, یہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا ہے, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے اس کے مالک ہے, اور حقیقی مالک واقعی اللہ ہی ہے, تو کوئی شک نہیں ہے. تو مالک کوثر کہنے میں حرج نہیں ہے. مالک دکان, مالک مکان, ہر چیز میں ہم ایک دوسرے کو مالک کہہ رہے ہیں, تو کوثر میں کہ کوثر ان کا, جنت بھی ان کی, مالک جنت بھی ہے. ہاں جس کی چاہیں گے شفاعت کر کے اس میں داخلہ دے دیں گے, داخلہ دلا دیں گے. تو یوں مالک جنت کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. بھائی اتنے بڑے پلاٹ, کھیت, بہت بڑے بڑے مطلب وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ بولتے کہ یہ اس کا فلاں مالک ہے، میرے پاس اتنے پلاٹ ہیں، میرا یہ پلازا اس کا مالک تو میں ہوں، اس میں کیا رج ہے؟ جب پلازا آپ کا، باغ آپ کا، کھیت آپ کا، تو باغ جنت مصطفیٰ کی ہو جائے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. تو حوض کوثر پر قیامت کے دن اور نہر کوثر پر جنت میں داخل ہونے کے بعد پیارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اختیار ظاہر ہوگا، نہ یہ کہ مالک اس وقت بنایا جائے گا، مالک تو بنا چکا اللہ تعالی، گویا باری تعالی نے واضح فرمایا کہ ہم نے یہ حوض اور نہر آپ کو عطا کر دی ہے، خواہ ان پر قبضہ آپ عالم آخرت میں کریں بلکہ ہم نے اسے آپ کے لیے خاص کر دیا ہے، وہ آپ کا حق ہے. لہذا نہر کوثر اور حوض کوثر حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملک میں ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے ابھی استعمال نہ بھی فرمائیں تو اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ آپ کی ملک سے باہر ہوں؟ بلکہ سید آدم و بنی آدم یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جب دیکھا کہ اس کی خوشبو رنگت اور حسین منظر نہر کوثر کا، حوض کوثر کا، تو فرمایا حضرت جبرائیل سے پوچھا یا جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کی یہ وہ کوثر ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے. دوبارہ لے کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوثر کے بھی مالک ہیں، ہمارے بھی مالک ہیں الحمدللہ، اس پر ہم کو فخر ہے الحمدللہ، ہم آقا کی ملک ہیں، غلام ہیں.
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ نبی مومنوں سے زیادہ ان کی جانوں کے مالک ہیں.
سبحان اللہ، مالک کون ہے نگے گو پاس کچھ رکھ دے نگی، مالک کون ہے نگے گو پاس کچھ رکھ دے نگی، دو جگہ کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پر جاری ہے حکومت تیری، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آج کثیر تعداد میں ہمارے خصوصی اسلامی بھائی بھی حاضر ہوئے ہیں، اسی طرح مجلس ڈاکٹر کے بھی اسلامی بھائی آج الحمدللہ موجود ہیں، اور مجھے کل یو کے کے اسلامی بھائی بھی ملے اور عرض کیا کہ اگر ہماری بھی کوئی مدنی کسوٹی اور اس طرح سے کوئی سلسلہ ہو تو ماشاءاللہ ایک تعداد یو کے سے بھی حاضر ہوئے ہیں مدنی مذاکرے میں. امیر اہل سنت سے سوشل میڈیا پر بھی سوالات کا سلسلہ ہے. شہباز سوال کر رہے ہیں کہ جلوس میلاد منانے کے لیے کتنے افراد کا ہونا ضروری ہے؟
ہاں بھائی بتاؤ کتنے افراد کا ہونا ضروری ہے؟ نہیں، امام اگر نماز پڑھائے تو اس کے لیے ایک بندہ بھی ساتھ ہونا کافی ہے، جماعت ہو سکتی ہے، دو میں جماعت ہو سکتی، اکیلا جماعت نہیں کر سکتا. اب وہ بتاؤ جلوس میں، جواب دیجئے جلوس میں کتنے افراد ہو تو جلوس کہلائے گا؟ ہاں
ہم لاجواب ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ میں تو اکیلا بھی کبھی کبھی جلوس نکالا ہے میں نے تو. چڑی وہاں اکیلا گھر میں اپنے چار دیواری میں حسرت تو نکالنی ہے یار, جھنڈا لے کر نعت شریف پڑھتے پڑھتے کیا رج اس میں. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہا ہی ہو پھر تو خلوت میں عجب جو منارا ہی ہو. صلوا علی الحبیب محمد.
مجلس آئی ٹی کے اسلامی بھائی بھی آج الحمدللہ یہاں اکٹھے ہو کر آج حاضر ہیں
ماشاء اللہ. واہ, خصوصی بھی تو بہت سارے آئے ہوئے.
جی جی,
نابینے اور گونگے بیرستہ ہیں بھائی ہمارے, اچھی خاصی تعداد میں ماشاء اللہ آئے ہوئے, تین دن کے لیے آئے ہوئے. ان کو میری بات سمجھ نہیں آئی ورنہ ریپلائی دیتے نا مبلک.
یہ اشارہ
بتایا نہیں ہوگا. آپ بتا رہے ماشاء اللہ.
ایک منظر اور ایک سوال
ماشاء اللہ.
کہ کیا کوئی ایسی روایت ہے کہ تیز بارش کے وقت حیا علی الصلاح کی جگہ الصلاۃ فی رحالکم کہا جائے؟ اس کے بارے میں وضاحت کر دیں.
اصل جو صحیح روایت ہے بخاری شریف کی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے, وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر جب دجنان کا مقام تھا, بارش بہت سخت ہوئی, تو اس کے بعد یعنی اذان مکمل ہونے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ فی الرحال, یعنی اپنے اپنے مقام پر نماز ادا کر لو. کہ سخت بارش جس میں کیچڑ ہو گیا, آنے میں دشواری ہے مسجد کے اندر, تو ایسی صورت میں جماعت ساقط ہو جاتی ہے, یعنی جماعت واجب نہیں رہی. تو اس لیے اذان مکمل ہونے کے بعد الفاظ ہیں بخاری شریف میں کہ یقول علی اثرہی, اذان مکمل ہوئی اس کے بعد پھر یہ الفاظ ارشاد فرمائے. یہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے اس میں درمیان میں الفاظ آئے, لیکن صحیح روایت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. دوسری طرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو روایت ہے اس میں ان کے اپنے الفاظ ہیں. تو صحیح بات جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے وہ یہ ہے کہ اذان جیسی ہے ویسی ہی دی جائے گی, اور پھر اس کے بعد آخر میں الصلاۃ فی الرحال کے الفاظ یہ کہے گئے. اور یہ اس صورت میں کہ جبکہ واقعی ایسی بارش ہے اور اتنا وہاں پر پانی یا کیچڑ جمع ہو چکا ہے کہ مسجد کے اندر آنا یہ دشوار ہو گیا, تو اس صورت میں جو کہ جماعت واجب نہیں رہی تو یہ الفاظ کہے گئے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام محمد عثمان ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تو نہیں کہا مگر کچھ لوگ کہتے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پہ سایہ ہے تبھی یہ دنیا چل رہی ہے. برائے کرم اس کا جواب عنایت فرما دیجیے.
ماشاء اللہ, ہم ان کے زیر سایہ رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا. جھولیاں بھرتی جاتی ہیں مگر دینے والا نظر نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ نہیں, تو یہ تو واقعی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو جسم مبارک کا جیسے دھوپ شریف کو رخصت دی زیارت کی اور دھوپ شریف میں قدم رنجا ہوئے, تو اب سایہ نظر نہ آتا, کیونکہ وہ اگر سایہ پڑتا ہے تو پھر دوسرے لوگ ادھر چلیں اور یہ سب پاؤں, اور تو اس لیے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کا سایہ نظر نہیں آتا تھا. تو ایک تو ظاہری سایہ جسم کا اور سارے عالم پر سایہ, سب پر ہم پر سایہ, تو یہ وہی مجازی صورت ہوتی ہے یا استعارہ ہوتا ہے کہ ظاہری لفظ کچھ بول کر مرادی معنی کچھ لیے جائیں. تو ہم پر سرکار کا سایہ, اس کا مراد یہ کہ ہم کو سرکار کی حمایت حاصل ہے, سرکار ہماری مدد پر ہے, ہم کو اپنی پناہ میں لیے ہوئے ہیں. الحمدللہ. تو یوں بے سایہ ہیں مگر صاحبان عالم ہیں. صاحبان وہی سایہ ڈالنے والے, جیسے وہ چھپرا لگاتے ہیں سائے کا, تو اس کو بھی صاحبان بولتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم.
لوگ کہتے
منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے,
یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے, ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتا
محمد. فیضان ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا رسول اللہ کو ہم اللہ کا بندہ کہہ سکتے ہیں؟
بندے خاص ہیں, یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبد ہیں, مگر یعنی خاص عبد, عبدہو اس کا بندہ, تو یہ خاص بندے ہیں. عام بندوں کی طرح نہیں, ہم لوگ عام بندے ہیں, یہ خاص بندے ہیں اللہ تعالی کے. تو ان مانو کر بندے خاص کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد مشتاق رضا تاری ہے اور میں دبئی سے بول رہا ہوں. اگر مدنی منے رسالہ سن رہتے ہیں تو وہ اپنی کارکردگی کیس کو دے. جزاک اللہ خیرا.
ویاکم, اگر وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ ان کو سمجھ پڑتی ہے, کافی حد تک سمجھ پڑتی ہے, تو جیسے بالکل ہی نا سمجھ بچہ ہے, خالی آواز کان میں جا رہی ہے,
کیا ہو رہا ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے، یا وہ انگلش سمجھتا ہے اردو اس نے سنا، یا اردو سمجھتا اور انگلش سنا، تو کارکردگی نہ دے، اور اگر یہ نے سمجھتا ہے تو پھر بھلے کارکردگی دے، اچھی باتیں دینی چاہیے تاکہ جتنی کارکردگی کا فگر زیادہ بڑھے گا ذمہ داروں کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی، دوسروں کو بھی رغبت ملے گی کہ بھائی اتنے اتنے لاکھ رسالے پڑھنے والے ہیں تو میں کیوں پیچھے ہٹوں، میں نے بھی پڑھنا ہے، میں بھی پڑھوں گا، آخر کوئی تو بات ہے اس کے پڑھنے میں کہ اتنے لوگ پڑھ سن رہے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ترجمہ کنزول ایمان، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. اس مبارک آیت کے تحت امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، جن کی وفات 310 سنہ ہجری میں ہوئی، یعنی کہ 1000 سال سے بھی پرانے بزرگ ہیں، امام ابو محمد حسین بغوی، ان کا سال وفات ہے 510 سنہ ہجری، امام فخر الدین رازی سال وفات 606 سنہ ہجری، امام ناصر الدین عبداللہ بن عمر بیضاوی سال وفات 685 سنہ ہجری، علامہ ابو البرکات عبداللہ نصفی سال وفات 710، علامہ ابو الحسن علی بن محمد خازن سال وفات 741، علامہ امام جلال الدین سیوطی شافعی سال وفات 911 سنہ ہجری رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین سمیت کثیر مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت طیبہ میں موجود لفظ نور سے مراد حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت والی ذات ہے. حضرت علامہ قاضی ایاز مالکی جو 544 سنہ ہجری میں وفات پائی تھی، فرماتے ہیں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ سورج چاند کی روشنی میں زمین پر تشریف نہیں لاتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نور ہیں. یہ شفا شریف جلد اول 368 نمبر پیج. شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا سال وفات ہے 923 سنہ ہجری، یعنی مختلف صدیوں صدیوں پرانے بزرگوں کے یہ حوالے ہیں کہ وہ نور مانتے تھے. یہ اب اختلاف لوگوں نے شروع کیا ہے، پہلے اختلاف اس کا مطلب نہیں تھا کہ سرکار کو سب نور مانتے تھے، ان کے ایمان نور نور تھے، اب وہ بہرحال وسوسے شیطان ڈالنے لگا ہے اور بعض لوگ وسوسوں میں آ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ امام احمد بن محمد قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا تو اسے حکم فرمایا کہ تمام انبیاء کے نور کو دیکھو، پھر اللہ پاک نے تمام انبیاء کے نور کو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ڈھانپ دیا. انہوں نے عرض کی مولا کس کے نور نے ہمیں ڈھانپ لیا، تو اللہ پاک نے فرمایا ھذا نور محمد ابن عبداللہ، یعنی یہ عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت العنان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں نور بھی، بشر معنی انسان، انسان بھی ہیں نور بھی ہیں، یعنی نورانی بشر ہیں، ظاہری بدن جو ہے وہ بشر ہے اور حقیقت نور ہے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی تخلیق کے متعلق جب سوال کیا، یعنی پہلے کس کی پیدائش ہوئی، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جابر، اللہ پاک نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آدم علیہ السلام کی تخلیق یعنی ان کے بنائے جانے سے 14,000 سال پہلے اللہ پاک کے ہاں نور تھا. مواہب اللدنیہ جلد یعنی ولیم 1 اور پیج نمبر 39. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کے مبارک دانتوں میں کشادگی تھی، جگہ تھی. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے، بات چیت کرتے، تو ان میں سے نور دکھائی دیتا تھا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تو در و دیوار روشن ہو جایا کرتے. یاد رہا کہ نور اور بشر ایک دوسرے کی ضد نہیں، ایک دوسرے کا الٹ نہیں ہے کہ ایک جگہ جمع نہ ہو سکے، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام نوری مخلوق ہونے کے باوجود حضرت سیدتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے انسانی شکل میں جلوہ گر ہوئے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے 12:16 آیت سورہ مریم آیت نمبر 17، فارسلنا الیگا روحنا فتمثل لہا بشرن سویا. ترجمہ کنزول ایمان، تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا، وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا. نیز حضرت ملک الموت علیہ السلام بشری صورت میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو نورانیت مصطفیٰ،
مرحبا،
نورانیت مصطفیٰ،
مرحبا، مرحبا،
شرافت مصطفیٰ،
مرحبا، مرحبا،
عدالت مصطفیٰ،
مرحبا، مرحبا،
عنایت مصطفیٰ،
مرحبا، مرحبا،
حمایت مصطفیٰ،
مرحبا،
شفاعت مصطفیٰ،
مرحبا،
قیادت مصطفیٰ،
مرحبا،
سیادت مصطفیٰ،
مرحبا، مرحبا،
عبادت مصطفیٰ،
مرحبا، مرحبا،
ریاست مصطفیٰ،
مرحبا، مرحبا،
فصاحت مصطفیٰ،
مرحبا، مرحبا،
بلاغت مصطفیٰ،
مرحبا،
مرحبا،
نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا لایا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام جشن میں بلا دادا منانے جائیں گے،
وسلم عليك يا نور الله.
میرا نام ہے محمد علی، میں مزدور ہوں. یہ جو ابھی ہم لوگ مال رکھ رہے ہیں، یہ اگر ٹوٹ پھوٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم لوگ گناہگار ہے. یہ ہم لوگ ایک ایک اٹھا کے رکھے تو اس میں ٹائم بہت ضائع ہوگا. اس میں ٹوٹ بھی جاتے ہیں، اس میں ہم لوگ گناہگار تو نہیں ہو رہے.
آپ خود بتا رہے ہیں کہ ہم اس طرح رکھتے ہیں تو نہ ٹوٹے اس کی ہے صورت، ہم جلد بازی میں اس کو توڑ رہے ہیں تو گناہگار تو ہوں گے نا. آپ مزدوری پوری لیں، زیادہ بڑھا دیں مزدوری، مگر کسی کی چیز کو نقصان آپ کی وجہ سے پہنچے گا تو گناہگار تو ایسے ہوں گے کہ توبہ تو واجب ہوگی، جس کا نقصان کیا اس کو پیمنٹ بھی کرنا پڑے گا، جس کو تاوان بولتے ہیں. اپنے قصور سے توڑا ہے تو، جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم یوں اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ ٹیکنیک بھی چلی ہے، بھی برسوں ہو گئے کہ اب وہ کارٹون پر وہ کانچ کی بوتل یا جام بنا ہوتا ہے وہ ٹوٹا ہوا اس طرح، تو یہ اس کی سائن ہے، نشانی ہے کہ اس میں نازک چیزیں، اس کو پھینکنا نہیں ہے، اطمینان سے رکھنا ہے. وہ جان جان کے بھی بنا دیتے ہوں گے اس پر، یہ بھی سمجھ جاتے ہوں گے کہ کچھ بھی ہوگا اب یہ بنا دیں گے اس پر، یوں اثر شاید نہ پڑتا ہو، لیکن بہرحال کسی کا مال ہے، اس کو نقصان ہرگز نہ پہنچا. آپ کو پتا ہو کہ یہ آپ کے لیے آیا ہے، اس میں کانچ کے وہ مطلب عمدہ عمدہ پیالے اور سیٹ ہیں اس میں، کیا خیال ہے آپ کا؟ اے ہٹ جا ہٹ جا بھائی، یہ ہٹا دو. بڑے اطمینان سے نزاکت کے ساتھ اس کو آپ اٹھا کے رکھیں گے تو دوسرے دوسرے دوسروں کے مال میں اتنی بے رحمی کیوں؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت کا وقت ہے وہ معلوم کر رہے ہیں کہ وہ فجر سے پہلے تھا یا فجر کے بعد؟
صبح شب ولادت، یعنی کہ رات جا رہی تھی صبح آ رہی تھی.
آئے آئے.
ولادت کا وقت جو رات کو بھی نوازا گیا اور دن کو بھی مشرف کیا گیا، رات کا بالکل آخری حصہ اور صبح کا شروعات کا حصہ ولادت.
پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب
شا
سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ
جو جو عاشقان رسول دیکھ اور سن رہے ہیں جن سے ہو سکے تو بڑی رات عالم مدی مرکز فیضان مدینہ میں آ کر گزارے اور صبح صادق بھی یہیں کریں اور اللہ توفیق دے فجر کی نماز یہیں جماعت کے ساتھ ادا کریں وہ صبح یہیں کریں اور ماشاءاللہ یہاں پر فجر کی نماز کے بعد بھی الحمدللہ کلام پڑھے جاتے ہیں اور اس طرح یہ کلام بھی اس صبح میں پڑھا جاتا ہے تو اس کے اپنے انشاءاللہ آپ کو ذوق و شوق نصیب ہوگا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی
جی مات بھائی
محمد. ہمارے خصوصی اسلام بھائی اشاروں میں سوال کریں گے اور ان کا اشاروں کا خلاصہ انشاءاللہ رحمان بیان کیا جائے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. باپا جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ. یہ خصوصی اسلام بھائی ان کا نام احمد رضا ہے. یہ پنجاب گلزار طیبہ سے یہاں حاضر ہوئے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر میں کوئی درخت وغیرہ پھل کا یا کسی اور چیز کا لگاؤں اس کی پرورش بھی کروں بعد میں جب وہ درخت تھوڑا سا بڑا ہو جائے 2-3-4 ماہ کے بعد اور اس کو میں مسلسل پرورش کرتا رہوں پانی بھی دیتا رہوں پھر اس کے بعد اگر کوئی جانور اس کو آ کر کھا جائے وہ ختم ہو جائے تو اس کا میرے اوپر کوئی گناہ ہے یا نہیں؟
درخت انہوں نے اپنا لگایا درخت ٹھیک ہے جانور کھا گئے تو ثواب ملے گا ان کو. جو درخت لگاتے ہیں ان کا جو بھی انسان اور جانور اس میں سے کھاتے ہیں تو یہ صدقہ ہے. یہ صدقہ تو ثواب لاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دوسرے خصوصی اسلام بھی یہ آپ کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہے. پیارے امیر اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ کو
بارہ رب الاول شریف مبارک ہو.
خیر مبارک.
آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ ہم بارہ ربی الاول کے متعلق جو جشن ولادت کے متعلق جھنڈے لگاتے ہیں گھروں پر وہ کتنی دیر ہم اپنے گھروں کی چھتوں پہ لگا کے رکھیں بارہویں کے بعد وہ کب اتاریں؟
ہمارے یہ ہم نے ذہن دیا ہوا ہے کہ چاند 25 سفر سے لگ جائیں اور 25 سفر سے پہلے پہلے لگ جائیں تاکہ اعلی حضرت کا عرس اس میں آ گیا اور پھر 11ویں شریف جو گوشت پاک کی 11ویں ہوتی ہے نا وہ 11ویں شریف کا دن گزر جائے اب اس کو جلدی جلدی اتار لیں اور احتیاط سے رکھ بھی دیں تاکہ آئندہ سال کام آ سکے. سارا سال اس کو رہنے دیں گے نا پھر کوئی ان کی طرف اتنا توجہ نہیں دے گا اور وہ چیز نہیں رہے گی. پھر یہ دھوپ ہوا کی وجہ سے بھی پھر وہ یہ زمین پر تشریف لائے گا اور شہید ہو جائے گا. تو اس لیے وہ اس طرح کریں جس طرح میں نے عرض کیا. جو بھی سجاوٹیں کرتے ہیں چراغاں کرتے ہیں ان کی خدمت میں یہی عرض ہے.
جزاک اللہ خیر.
ویاکم.
ایک اوکر خصوصی اسلام بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پیارے باپا جان السلام علیکم.
تین
کے لیے
رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خصوصی اسلام بھائی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. آپ کو جشن ولادت مبارک ہو.
خیر.
میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ موٹر سائیکل یا گاڑی پر یا کہیں کسی بھی جگہ ہم جھنڈے لگاتے ہیں اور راستے میں ہوا کی وجہ سے اگر وہ گر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا تو ان کی جو بے ادبی ہوتی ہے اس پر ہمیں کوئی گناہ ملے گا؟
اول تو یہ کہ مضبوط لگائے جائیں کہ اتنا تو ہے کہ وہ نقصان تو ہوگا نا مالی طور پر. اب یہ کہ خود اپنے طور پر مضبوط لگایا وہ ضائع ہو گیا تو پھر ظاہر گناہ کہاں ہوگا. تو بہت ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں کہ اپنی بندے کی کوشش ہوتی ہے لیکن ضائع ہو جاتی ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ. سلطان حیدر ہیں, امیر سنت کے فیس بک پیج پر سوال کیا ہے. امیر سنت کو دیکھا جاتا ہے جب صبح بہاراں کے حوالے سے کلام پڑھے جاتے ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ روتے کیوں ہیں جبکہ یہ تو خوشیوں کے لمحات ہیں؟ اگر کوئی چاہے کہ مجھے بھی رونا آئے تو وہ کیا ایسا تصور کرے گا اس کو بھی رونا آئے؟
سوال بھی آپ کا, جواب بھی آپ کا.
جی
میں نے اس کا سوال بھی آپ کا, جواب بھی آپ کا.
یعنی جو تصور ایک ہوتا ہے کہ جناب خوشیوں کے خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے تو رحمت لٹاؤن نبی آدے سردار آ گئے, تو اب خوشیاں دا ویلا آ گیا اور یہ خوشیاں دے ویلے دے موقع پر یہ آنسو بہا رہے ہیں, تو اگر کسی کے ذہن میں آتا ہے تو اس موقع پر آنسو بہانا تو یہ کیا خوشیاں دا ویلا ہے, کیا آنسو بہانا ہے, اس کو کیسے ایک عام آدمی سمجھے؟
کسی کا والد جو ہے نا بہت برسے کے بعد باہر ملک سے آئے, کما کے لائے, تحفے تحائف لے آئے اور یہ گھر میں آئے, تو یہ ممکن تو نا گھر والوں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے. تو یہ خوشی کا موقع ہے کہ اتنے سے بعد باپ آیا اور یہ بیٹھا ہے رونے کے لیے, یہ تو نہیں کہا جائے گا. خوشی کے آنسو بھی تو ہوتے نا,
یعنی رونا صرف غم میں نہیں ہوتا, رونا خوشی کے موقع
پر بھی ہوتا ہے, غم میں بھی ہوتا ہے, اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں رونے کی, تو
رونے کی
آنسو کی تو بہت ساری قسمیں. تو یوں یہ جو رونا ہے ایک تو یہ, اور عشق کا جب مزید بڑھتا ہے تو وہ غم کی کیفیت دھار لیتا ہے, تو یوں بھی مطلب وہ غم کی کیفیت پیدا ہوگی تب بھی اس کا اظہار آنکھوں کے ذریعے ہو سکتا ہے.
ٹھیک,
باپ آیا برسوں کے بعد تو خوشی کے آنسو آ گئے, پھر برسوں کے لیے رخصت ہو رہا ہے تو غم کے آنسو آئیں گے. پھر
ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تو بھی رونا آتا ہے, اور ماہ رمضان کی رخصت ہوتی ہے تب بھی رونا آتا ہے.
مدینے جا رہا ہے تو بھی روتا ہے, آ رہا ہے تو بھی روتا ہے.
روتا ہوا پہنچاتا روتا ہوا لوٹا ہوں, ہے وصل کی دو گھڑیاں پھر ہجر مدینہ ہے. واہ کیا بات ہے,
کیا بات
ہے, خوبصورت آپ نے مثال.
مدینے پہنچے تو ساتھ آیا غم جدائی کا, ہم اشک بار ہی پہنچے تھے اشک بار چلے 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 چلے.
اچھا یہ ولید ہیں, ولید گجر سوال یہ کر رہے ہیں, اگر آفس میں کوئی ارجنٹ کام ہو تو کیا 12 ربیع الاول کو میں کام پر جا سکتا ہوں؟
12 ربیع الاول کو کام کاج کرنا منع نہیں ہے, عید کے دن بھی منع نہیں ہے. بکری دو مٹھی دو کام کاج تو کر سکتے, اس میں کیا
چھٹی نہیں,
کوئی پابندی نہیں ہے, کام کرنا جائے تو کر سکتا ہے. عام طور پہ لوگ ہمارے یہاں چھٹی کرتے ہیں, پاکستان ہندوستان جو مسلمان ہیں وہ چھٹی کرتے ہیں, یا اگر غیر مسلم ہو گئے نوکری کرتے ہیں تو بعض اوقات چھٹی نہیں ملتی ہوگی ان کو, یہ بھی ہوتا ہوگا
جی.
تو کام بھی کرتے ہوں گے, بعض ادارے رہتے ہوتے ہیں جن میں نہیں ہوتی چھٹی, ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے, بکری عید آتی ہے گوشت فروش کے چھٹیاں کینسل, وہ زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں. اس سے منسلک جتنے لوگ ہیں وہ زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں, جانور بیچنے والے بھی مصروف ہوتے ہیں, وہ چھٹی نہیں کرتے.
اور ایسے کئی چھٹی ہیں جن میں بعض دکانداروں کی چھٹی نہیں ہوتی, مٹھائی والے کی چھٹی نہیں ہوتی, جنرل اسٹور والے کی چھٹی نہیں ہوتی, اس دن کا کام زیادہ ہوتا ہے.
جی ہاں, عید کے دنوں میں تو بہت کام ہوتا ہے ان لوگوں کا, وہ جو طرح طرح کی بچوں کی چیزیں بیچتے ہیں وہ بھی خاص ان کی تو کمائی کے دن ہوتے ہیں.
اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ زکام کی وجہ سے جو آنسو نکلتے ہیں اور کپڑوں پر گر جاتے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے؟
پاک ہے,
پاک ہے. احمد رضا آپ سے یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی یہ کہا ہے کہ میری مخالفت کرے کوئی، اگر میری مخالفت کرے تو میرا مرید اس کی مخالفت نہ کرے، اور جس نے مخالفت کی ہے تو وہ مطلب مجھ سے اس کی بیٹ ٹوٹ گئی وغیرہ، کوئی ایسا کچھ کبھی فرمایا آپ نے؟
میں مطلب یہ کہ یہ کہتا ہوں کہ جو میری مخالفت کرے اس کا جواب مخالفت سے مت دو، اس پر شدت مت کرو، سختی مت کرو، ہر مخالفت کا جواب مدنی کام، یعنی میرا مخالف جو ہے اس سے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مارا ماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، منہ ماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ صبر کریں، دعا کریں، ہم جھگڑا لڑائی تو ہم لوگ نہیں کرتے نا، دعوت اسلامی والے، دعوت اسلامی کا جو مدنی مرکز ہے وہ لڑائی جھگڑے پر اکساتا نہیں ہے الحمدللہ. اب وہ نچلے طبقے تو گزارے ہوئے سمندر ہے، سمندر میں تو مچھلیاں بھی ہوتی ہیں، کیکڑے بھی ہوتے ہیں، دریا سانپ بھی ہوتے ہیں، اتنا سمندر ہے، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو اس میں امام یا دکانوں پہ ملتے ہیں، خرید لیتے ہیں، داڑھی بھی بڑھا لیتے ہیں، پھر غصہ آتا ہے تو آستینیں بھی چڑھا لیتے ہیں، مارا ماری کر ڈالتے ہیں، پھر کوئی ایسے مواقع آتے ہیں تو ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر جا کے نعرے لگاتے ہیں، ادھر توڑ پھوڑ کر کے آ جاتے ہیں، پھر آگے بیٹھ جاتے ہیں. تو ان کو دعوت اسلامی والا تھوڑی کہا جاتا ہے، دعوت اسلامی کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں نا وہ مطلب یعنی کہ بڑی سطح کے ذمہ دار، ان یہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. پھر جتنا ہم نیچے جائیں گے تو اتنا زیادہ ہر طرح کا پھر حساب کتاب ہوتا ہے. تو یہ کہ اب رہی میری مخالفت کرنے والے کی بیعت ٹوٹنے کا تعلق، تو اس کا مسئلہ فتح و رضویہ شریف میں کہ جو اپنے پیر کا پیر کی گستاخی کرتا ہے اس کی بیعت ٹوٹ جاتی ہے. یہ میں نے اپنے الفاظ میں وہ یہ عرض کیا کہ بے پیر کی گستاخی جو ہے نا وہ ارتداد بیعت کے لیے کافی ہے، بیعت ٹوٹ جاتی ہے اس سے. تو اب اس میں میرے کہنے سے کیا ہوگا، نہ کہنے سے کیا ہوگا، جبکہ کی گستاخی ہو.
غالباً وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جس نے مخالفت کی اس کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو اب اس کی بیعت ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی؟
اچھا، یعنی میری مخالفت، جیسے مثال کے طور میری مخالفت جس نے کی، اس مخالفت کرنے والے کی کسی مرید نے جذبات میں اگر مخالفت کی تو اس مخالفت کرنے والے کی بیعت ٹوٹے گی یا نہیں؟ اچھا 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 اچھا، نہیں نہیں اس کی بیعت تو نہیں ٹوٹے گی نا، کیونکہ اس نے اپنے پیر کی گستاخی تو نہیں کی نا، اس کی گستاخی کی، جس نے گستاخی کی یا جو کچھ کیا، اس سے بیعت نہیں ٹوٹتی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نہ کبھی میں نے ایسا کہا، نہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹوٹتی ہی نہیں ہے بیعت. میں نے کیوں کہنا ہے ایسا کہ جو میری محبت میں بےچارا جوش میں آ بھی گیا تب اس کو سزا، اور ایسی سزا یہ تو ظاہر ہے کوئی عقل میں بھی نہیں آتی بات کہ کون دے گا ایسی سزا. تو لیکن بہرحال ہم منع کرتے، اجازت نہیں دیتے کہ ایسا کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
ماشاء اللہ دعوت اسلامی کے بہت سارے مدنی کام ہیں، اللہ کی کرو رحمت ہے، مسجد مدنی کام، درس، بیان، مدنی حلقہ، صدائے مدینہ، چوک درس، مدنی دورہ، مدنی قافلے، اور ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت، تو دیگر مدنی حلقوں میں شرکت، ماشاءاللہ مدنی مذاکرے، تو جناب یہ بارہویں شریف کے پیارے پیارے یہ دیکھیں مبارک ایام، اس میں سجاوٹ، تو جھنڈے، تو چراغاں، تو بقرا عید آئے تو کھالے جمع کریں، تو جناب رجب اور مرجب کا مہینہ آ جائے تو جناب مدنی عطیات، اور ماہ رمضان میں مدنی عطیات، تو اعتکاف، تو پورا ماہ، تو آخری اشرا، تو یہ پورا سال اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے کہ مدنی کاموں کی دھوم دھام ہے. ابھی جیسے مدنی مذاکرے بارہویں شریف کے حوالے سے ہیں، تو اگلے ماہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی 11-12 مدنی مذاکرے ہو جائیں گے، کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں شریف آنے والی ہے، تو یہ پھر محرم الحرام کے مدنی مذاکرے، تو ماہ ذوالحجت الحرام میں بھی مدنی مذاکرے ہوتے ہیں. تو یوں اللہ کی کروڑ رحمت ہے، دعوت اسلامی کے اگر آپ مدنی کام دیکھیں اور اگر ہم مدنی کام کرنے میں مصروف ہیں تو اللہ کی رحمت سے پھر یہاں وہاں دھیان جانے کی کم امید رہتی ہے. اب جو بیچارے نہیں مدنی کام کر رہے ہوتے تو پھر جیسا میں نے فرمایا کہ پھر یہاں بھی چلے گئے وہاں بھی چلے گئے تو کچھ ادھر ٹیسٹ لے لیا تو ادھر ٹیسٹ لے لیا. لیکن دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی جو ذمہ داران ہیں ان کا ایک اپنا مزاج ہے, یکدر گیر محکم گیر, ایک وہ پھر تے مضبوطی دے نال پڑ.
ایک گجراتی کہاوت ہے نورو نکھو دواڑے, یعنی جو فارغ ہوتا ہے نا بس وہ مسئلے کرتا رہتا ہے. یہ جو فارغ ہوتے ہیں ادھر جا ادھر جا ادھر بھاگے, انہوں کو کام تو ہوتا نہیں ہے. اب وہ بڑھ جڑ کر اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا بھی کہیں گے, دعوت اسلامی کے لیے بھی لڑ مریں گے, لیکن اور لڑ مریں گے ایسے کہ ہم کو بدنام کر دیں گے. نادان دوست.
یہ تو اپنا فارغ آدمی کہا نا. میں آج کی بات تمام عاشقاں نے میلاد سے عرض کروں, آج ہی میں نے امیر سنت کو کسی موضوع پر آج عرض کی تھی کہ آپ اپنی وہ سونے کا جو وقت ہے وہ تھوڑا بڑھا دیں. تو میں کہا بڑھا دیں, یہ اب آج کل اسٹینڈرڈ بھی مطلب سونے وغیرہ کے حوالے سے پھر بعض دنوں میں مشقت بڑھ جاتی ہے. تو میں نے جب کہا کہ اب اپنا سونے کا تھوڑا سا دورانیا بڑھا دیں تو آپ نے فرمایا کہ جو آلریڈی دورانیا ہے اس کو پورا کرنے کے مسائل ہیں, وہ پورا نہیں ہو پاتا بڑھانے کے بعد تم کہاں کرتے ہو. تو ایک آپ کے سامنے ماشاءاللہ ہمارے جو بھی مطلب ہماری عقیدتیں محبتیں ارادتیں جو ان سے وابستہ ہیں ان کی حال یہ ہے کہ ان کے پاس ہم مشورہ دیتے ہیں کہ تھوڑا سا دورانیا بڑھا دیں تو ان کے پاس سونے کا ٹائم نہیں نکل پاتا. پتہ نہیں دوسروں کو فضول کاموں کا ٹائم اور عجیب و غریب کاموں کا ٹائم کہاں سے نکل آتا ہے. مدنی کام کی دھن سوار ہو جائے تو پھر مصروفیت ہی مصروفیت ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جی سوال چلائیے.
آج کی حکایت بیان کر دیا آپ نا
کہ میں نے بس
بیٹا بتائی.
مدینہ یا سیدی, خصوصی اسلامی بھائی مزید سوال کرنا چاہ رہے ہیں.
لبیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ عز و جل, میں مرید ہوں آپ کا. ایک سوال ہے کہ ہر سال ربیع نور شریف کے موقع پر جب جلوس نکالے جاتے ہیں تو جلوس کے اندر کئی افراد کچھ کھانے پینے کی اشیاء کو جوس وغیرہ کو چیزیں پھینکتے ہیں تو وہ گر جاتی ہیں, ایسا کرنا کیسا؟
ہاں اس طرح چیزیں پھینکنا کہ قدموں میں گرتی ہیں ضائع ہوتا ہے رزق, یہ ناجائز ہے. یہ دو دو کیوں مطلب وہ کر رہے ہیں ترکیب؟ اچھا
اس کو جواب.
اچھا اچھا اچھا
آپ نے جو فرمایا اس کا ٹرانسلیشن.
جی اچھا جواب سمجھا رہے ہیں.
جی جی
جزاک اللہ خیرا.
جی سوال چلائیے.
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی کیا علامت ہے؟
یہ بہنامہ فیضان مدینہ اسی ربیع الاول شریف کا پیج نمبر 31, عاشق رسول کی کچھ علامات و نشانیاں ہوتی ہیں, ہمیں اپنے اندر ان نشانیوں کو تلاش کرنا چاہیے. وہ یہ ہیں. نمبر ایک, عاشق رسول اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے انتہا تعظیم و تکریم کرتا ہے. نمبر دو, وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. نمبر تین, وہ ان پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے. نمبر چار, وہ اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت سن کر خوش ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ مزید شان سامنے آ جائے. نمبر پانچ, وہ اپنے مقدس و مطہر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عیب سننا ہرگز گوارا نہیں کرتا, کیونکہ جب عیب زدہ محبوب کا عیب لوگ نہیں سنتے تو پھر جو ہستی ہر طرح کے ظاہری اور باطنی عیب سے پاک ہو تو اس کا عیب کیسے سنا جا سکتا ہے. نمبر چھ, وہ اپنے محبوب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے. نمبر سات، اپنے محبوب یعنی پیارے کے پیاروں یعنی صحابہ و اہل بیت سے محبت کرتا ہے. محبوب اکرم، آٹھ، محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبتوں سے پیار کرتا ہے. نو، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت و عداوت رکھتا ہے. اور نمبر دس، عاشق رسول اپنے محبوب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرتا ہے. آخر کار جس مسلمان کے دل میں عشق رسول کی شمع روشن ہو جاتی ہے وہ محبت رسول کے جام پی لیتا ہے، شب و روز اسی محبت میں گزارتا ہے اور عشق رسول کی لازوال لذت سے آشنا ہو جاتا ہے. تو پھر بقول اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، وہ اپنی زبان حال و قال سے یہی کہتا نظر آئے گا، جان گئے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ، مرحبا.
میرا نام محمد زین ہے، میں کلاس ایٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز نکل جائے تو ہم اس کو کب تک ادا کر سکتے ہیں؟
اول تو فجر کی نماز نکلے کیوں؟ پہلے تو اس کا انتظام ہونا چاہیے کہ رات دیر سے سونے سے اگر فجر کی نماز نکل جاتی ہے تو جلدی سونا ہوگا، بلکہ جماعت نکل جاتی ہے جب بھی جلدی سونا ہوگا. اور بھی یعنی کہ الارم رکھ دے، کسی کو بول دے کہ وہ اٹھا دے، تو کئی صورتیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے اگر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، زیادہ آتی ہے، تو اب وہ کھانے میں کمی کرے، تو بھرپور کوششیں کرے کہ جماعت بھی نہ نکلے. نماز تو بہت دور کی بات ہے. اب اگر معاذ اللہ کسی کی نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا کا وقت تو خیر عمر بھر ہے، لیکن پھر وہ صاحب ترتیب کے اپنے مسائل ہیں کہ جس کی چھ سے کم نمازیں قضا ہیں تو یہ اس کی پہلے یہ پڑھنی ہے، ورنہ اگر وہ وقت کی نماز پڑھے گا، جیسے کسی کی فجر نکل گئی پہلے کچھ بھی قضا ہے اس پر باقی نہیں ہے، تو اب یہ پہلے فجر پڑھے گا پھر ظہر پڑھے گا. ہاں اگر ظہر کا وقت ہی جا رہا ہے کہ اب یہ فجر کی قضا کرے گا تو ظہر کا وقت نکل جائے گا، اتنا ظہر کا وقت تنگ ہو گیا، تب تو یہ ظہر پہلے پڑھ لے اور اب فجر پڑھ لے، ورنہ وقت ہے تو پھر پہلے فجر پڑھیں گے پھر ظہر پڑھیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں کسی کی چھ یا اس سے زیادہ نمازیں معاذ اللہ قضا اس پر ہیں، تو اب جو وقت کی نمازیں اس سے پہلے اس کا پڑھنا شرط نہیں ہے، یہ بھلے پہلے وہ وقت والی نماز پڑھ لے لیکن جلدی جلدی ان قضا نمازوں کو بھی ادا کر لے، کہ واجب ہے، اس میں بلا وجہ تاخیر نہ کرے. ہاں وہ کھانا پینا، کام کاج، نوکری، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے فراغت کے بعد جو فارغ وقت ملتا ہے تو وہ اس میں قضا نمازیں کرتا رہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ نے آج دو چیزیں پیش کی ہیں، ایک تو ماشاء اللہ کنز الایمان شریف جو ہے بہت ہی خوبصورت پیکنگ میں، یہ ماشاء اللہ دکھائیں، ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت پیکنگ میں جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ نے یہ شائع کیا ہے، جاری کیا ہے، اور الحمدللہ یہ ویلویٹ اس کا یہ مخملی کور اور اس کے اندر یہ خوبصورت پرنٹنگ کے ساتھ، اور سب سے پہلے نمایاں کہ اس کی جو باکس ہے اس باکس میں ہی
ماشاء اللہ، باکس میں پیسے وصول ہے یوں کہنا چاہتے ہیں؟
جی جی
ماشاء اللہ. اب پیسے بتائیں تو پتا چلے کہ وصول ہے یا کیا. انمول ہے اب کیا اس کے مطلب کی قیمت ہی کیا ہے؟
جی اس یہ اس کا ٹیمپلیٹ دکھائے اماد بھائی. جی یہ 1800 روپے ہدیہ ہے.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ واہ انمول تحفہ. اس کو ضرور حاصل کریں، اپنے گھر میں رکھیں. جس گھر میں کنز ایمان ہوتا ہے اس میں آسیب نہیں آتا. یہ مفتی احمد یار خان صاحب نے کہیں لکھا ہے، میراج شریف میں شاید لکھا ہے، شامی اور شامی یا فتاوی شامی یا کنز ایمان جس گھر میں ہو اس میں آسیب یعنی شریر جن جنات جو ستانے والے جنات ہیں وہ نہیں آتے.
یہ ماشاءاللہ اسی میں ہی باکس پر ہی یہ ریل بنی ہوئی ہے، اسی پر یہ رکھ کر اور تلاوت قرآن وغیرہ کا
ماشاءاللہ. یہ ریل شریف بھی یہاں ساتھ ہی ہے اس کے؟
جی جی اسی باکس پر ہی بنی ہوئی ہے.
1800 روپے واقعی یعنی کہ اتنا مہنگا نہیں ہے، مہنگائی کا دور ہے آج کل. دوسرا اگر بیچے گا نا اسی طرح بنا کر جو پروفیشنل ہوگا تو وہ تو میرا خیال ہے 5000 سے کم میں مشکل اس طرح کا دے سکے، کیونکہ اس کو اپنا نفع بھی رکھنا ہوتا ہے.
جہیز میں عموماً اس طرح کے جو وہ دینے کی کافی ترکیب ہوتی ہے.
ہاں تو یہ ابھی سے نیت کر لیں کہ جہیز میں بھی دینا ہے اور ایک اپنے پاس بھی برکت کے لیے رکھنا ہے
ماشاءاللہ،
اور پڑھنا بھی ہے، کھول کے دیکھنا بھی اس کو انشاءاللہ.
نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ربیع الاول کے عشق افروز لمحات میں پیش خدمت ہے مختلف نعتوں سے مزین سرکار کی آمد مرحبا آڈیو یو ایس بی، جس میں آپ سن سکیں گے عشق رسول سے معطر کلام.
آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا. مرحبا مرحبا احمد مجتبا، مرحبا مرحبا.
میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے.
تو آج ہی سرکار کی آمد مرحبا آڈیو یو ایس بی مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرمائیں.
ماشاءاللہ
جلوس میلاد اور وہ مواقع جن پر ہم ان چیزوں کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو ضرور اس آڈیو یو ایس بی کو حاصل کریں، اور انشاءاللہ اور جوش و خروش کے ساتھ انشاءاللہ جلوس میلاد میں شرکت کریں گے انشاءاللہ.
یہ جلوس میلاد میں اس کو چلا بھی سکیں گے؟
جی جی بالکل.
اچھا
جلوس میلاد میں چلا سکیں گے. پھر اس کا بابا یہ بھی ہوتا ہے کہ یو ایس بی کے ذریعے مختلف اپنے واٹس ایپ گروپ میں اور اس طرح سے یہ اس کو عام بھی کر سکیں گے.
ماشاءاللہ لینی چاہیے
جی،
سب کو لینی چاہیے جس جس کو یہ استعمال کرنا آتی ہو.
عموماً یہ بابا بڑے دن کو جو جلوس ہوتے ہیں تو گاڑیاں ہوتی ہیں، تو اس وقت چلانے کے لیے پہلے کیسٹیں ہوتی تھیں، پھر سیڈیاں ہوتی تھیں، اب یہ یو ایس بی ہوتی ہے.
ماشاء اللہ
آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے. جو دکاندار حضرات نے گودام میں آٹا سٹاک کر کے رکھتے ہیں اور کچھ دن کے بعد وہ مہنگے ہو جاتے ہیں اور وہ عوام میں مہنگا بیچتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟
آٹے کا اسٹاک کرتے ہیں
یعنی عام حالات کے اندر جب وہ اناج جو ہے وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے شہر میں، اس صورت میں اسٹاک کر کے بیچنا یہ تو ایک عام تجارت کے اصولوں کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نیت ان کی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کو ضرر دوں گا اور روک کر رکھ رہے ہیں اور پھر ضرر گرانی کے وقت میں جب قیمت بڑھ جائے گی پھر بیچوں گا، اس صورت کے اندر وہ احتکار کی جو وعیدیں ہیں ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے وہ اس میں نیت کے اعتبار سے آ سکتی ہیں. مزید تفصیل اس میں بہار شریعت میں لکھی ہوئی ہے.
جب تنگی ہو اناج کی اس وقت ذخیرہ اپنے پاس کر کے اور اب مہنگے داموں بیچنا، یہ مطلب وہ ذخیرہ اندوزی یا احتکار کہلاتا ہے، تو اس یہ منع ہے، یہ ناجائز ہے، گناہ ہے.
یہ بھی صرف اناج میں،
اناج میں،
اناج میں، غلے میں، جس
غلہ اناج میں چاول گیہوں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، اس کی تفصیل بہار شریعت میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال ہے کہ سید اور سید میں کیا فرق ہے؟ محمد عرفان عطاری میرپور خاص.
سید اور سید، یا کو زیر زبر کا اصل تو سید ہے، یا کے نیچے زیر ہے، ہمارے اردو میں یا پر زبر پڑتے ہیں، غلطی بھی ہے یا نہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے اردو میں، یعنی غلط العام، غلط العام ہے یہ، تو غلط العام فصیح، غلط عام جو فصیح ہوتا ہے. اب جیسے عظمت برکت، تو یہ ہے عظمت برکت، رمضان، اب رمضان یہ سب بول رہے ہیں، تو میم کو الگ میم پر زبر ہے، قرآنی لفظ ہے. بہتر تو یہی ہے کہ اس کو قرآنی جو قرآن کریم میں الفاظ ہے اس کو تبدیل نہ کیا جائے. تو پھر بھی اگر یہ بولتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ جو اردو کے یہ لغت کے بھی علماء ہوتے ہیں، جیسے شریعت کے احکام جاننے والے علماء ہوتے ہیں، تو اردو کے یہ جو کسی بھی لینگویج کے علماء ہوتے ہیں نا، ان کا مذہب کا کوئی وہ نہیں ہوتا، یہ اپنی اس فیلڈ میں یہ ماہر ہوتے ہیں. تو جب اس طرح کے لوگوں میں کوئی لفظ عام ہو جاتا ہے نا، تو وہ پھر زبان کا حصہ بن جاتا ہے. تو یوں مطلب یہ، سید کو سید بولیں گے، میت کو میت بولتے ہیں، قیامت قاف کے نیچے زیر تو قیامت بولتے ہیں، تو یہ سب یوں اردو کے حساب سے قبول کر لیا جائے گا، اس میں کوئی حکم نہیں لگے گا.
جی جی بابا، اس میں حکم تو نہیں لگے گا، یعنی اس میں جیسا آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اصل لفظ تو ہے عربی، اور سیب یہ دن ہے، واو کے نیچے زیر ہے، واو کو حذف کر کے یا پر زیر آ گیا، سید ہو گیا تشدید بھی، تو لیکن یہ چونکہ اردو زبان میں عربی سے آیا ہے، اور ابھی بھی اردو زبان کے جو فصحا ہیں، چاہے وہ شعر و شاعری کرنے والے ہوں یا نثر کے اعتبار سے کلام کرنے والے ہوں یا بولنے والے ہوں، وہ سید کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، جو جن کی بات جو اتھینٹک ہوتی ہے. عوام کے اعتبار سے یہی ہے کہ وہ سید بھی بول دیتے ہیں، تو اس اعتبار سے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ چونکہ عربی لفظ یہ دخیل ہو کر آیا ہے تو سید ہی کہا جائے، لیکن اگر کوئی سید کہے گا تو جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ اس پہ کوئی حکم نہیں لگے گا، زبان کا حصہ ہے یہ اردو زبان کا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جناب ٹنڈو آدم سے اعظم علی سمو بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مسجد زرار کو مسجد کیوں نہیں قرار دیا گیا، اور اللہ پاک نے اس کو مٹانے کی کیوں ترکیب دی؟
مسجد زرار، زرار اس کو کیوں؟ تو وہ تو منافقین نے بنائی تھی، اور مسجد نبوی شریف کے مقابلے پر بنائی تھی، تو وہ حکم مسجد میں تھی ہی نہیں، مسجد ہی نہیں تھی. کوئی نام رکھنے سے مسجد ہو رہی ہے؟ شراب کا نام اگر کوئی جو کا پانی رکھ دے، یا شراب کا نام کوئی مطلب یعنی کہ شربت رکھ دے، تو یہ تھوڑی کوئی وہ حلال ہو جائے گا. تو اس لیے وہ تو توڑنے ہی کے لیے تھی. اور آج بھی اگر کوئی کسی مسجد کے نمازی توڑنے کی نیت سے، جبکہ اس مسجد والوں کے مذہب کی کوئی خرابی نہ ہو، کوئی شرعی ایسا عذر نہ ہو، اور بلا وجہ اس مسجد کے نمازیوں کو توڑنے کے لیے اگر سامنے کو مسجد بناتا ہے، تو اب یہ بھی مسجد نہیں ہے کہ یہ مسجد اللہ کے لیے نہیں بنائی، بلکہ یہ تو کمپٹیشن میں بنائی کہ اس مسجد کو توڑے. اسی طرح کوئی اپنا مدرسہ کھولتا ہے اور سامنے دوسرا مدرسہ صحیح العقیدہ سنی کا ہے، اور اب اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا کھولتا مدرسہ سنی، بولتا میں اس کے طلبہ کو توڑوں گا، اور اپنی گیدرنگ بڑھاؤں گا، اس نیت سے مدرسہ بنائے گا، تو یہ بھی زرار ہے. تو اس طرح مطلب ایک ممانت ہے، کوئی اس طرح کرتا ہے، جیسے ہمارے ہوتا ہے کہ آپ کا مدرسہ بنا ہوا ہے، میرا مدرسہ بنا ہوا ہے، تو میں آپ کے طالب علم کو کچھ نہ کچھ چکما دوں گا، اس کو بھیجوں گا، اس کو بھیجوں گا، اس کو کھٹا کے لے آؤ. تو اس طرح کرتے ہیں آج کل کمپٹیشن، تو یہ جائز نہیں ہے اس طرح بلا ضرورت شرعی. ہاں وہ تعلیم ہی غلط ہے، عقیدے کی یا عمل کی یا کوئی بھی ایسا، وہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں پڑھانے والے دین کو. تو اب اس لیے اس کے طلبہ توڑے جا رہے ہیں، کوئی مطلب اللہ کی رضا کے لیے کہ ان کو بچائے اور درست علم دین اس تک پہنچائے، تو یہ جائز ہے، جبکہ کوئی ایسا فساد نہ ہوتا ہو جو اس سے زیادہ خطرناک ہو. ورنہ یہ خامہ کا ہمارے یہاں توڑنے کا ماحول بھی کہیں کہیں ہوتا ہے. ایک انجمن بنے گی، دوسری انجمن کو توڑیں گے، ایک مدرسہ بنے گا، دوسرے مدرسے کے طلبا کو توڑیں گے، بہکائیں گے، جاسوس بن کے جان جان کے جائیں گے، وہ کھٹا کے لے آئیں گے. یہ سب اللہ کی رضا والے کام نہیں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی نے سوال کیا ہے، بلکہ شاید اپنا میں کہوں درد بیان کیا ہے کچھ، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں مطلب کہ یہ ہوتے ہوں گے، تو ان کے لیے وہاں کے لیے کہا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں، دعوت اسلامی کا بھی یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن بس ایسے نیک لگتے ہیں کچھ لوگ، مگر وہ تو تڑاک جس کو مبے تبے اور اس طرح ایک بازاری یا بد اخلاقی لینگویج کہتے ہیں ہم، بولے اس میں اس طرح یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو اس طرح کس طرح لوگوں کو دین کے قریب اور مدنی کام بھی کا انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے قریب کریں گے، جبکہ ان کی لینگویج، ان کے بولنے کا انداز جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے.
یہ مبلغین کی بات کر رہے ہیں؟
اب اس میں مبلغین بولا کہ نیک لگتے ہیں بظاہر،
اچھا
تو لیکن یہ گفتگو کا انداز جو ہے نا یہ تو طراق والا اور اس طرح کا انداز ہے
سارے کے. ایسا لہجہ جب دوسروں کے سامنے کریں گے تو دوسرا جو ہے وہ بعض اوقات بدزن ہوگا، ہر وقت بھی نہیں، کہ وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آج کل مطلب رفنیس جو ہے نا ہمارے یہاں گفتگو میں بہت ہے. اگر سب کے سامنے ہے تو بند کمرے میں ہے، بند کمرے میں نہیں تو اپنے گھر کے اندر ہے، تو وہ رف گفتگو تو تڑاک والی. اب ظاہر ہے کہ اگر کسی کی توہین نہیں ہے، دل آزاری نہیں ہے، تو اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے، لیکن ذرا انداز اچھا نہیں ہے. اور مبلغ کو چاہیے کہ اس کا لہجہ نرم اور وہ حکیم مانا ہو، کہ اس سے لوگوں کے دل مائل ہوں. تو تڑا کبے اڑے اوئے کے انداز سے لوگوں کے دل مائل ہونا مشکل ہے. یہ بازاری گفتگو جو ہے یہ شرفا کے نزدیک معیوب ہوتی ہے، اس سے بہرحال بچنا چاہیے. اور جو مبلغین ہیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے ہیں، یا جو بھی اہل علم طبقہ ہے، مدرسین ہیں، طلباء کرام ہیں، ان سب کو محتاط گفتگو کرنی بہت مفید ہے، بلکہ اس کو اپنے لیے ضروری آپ قرار دیں تاکہ آپ دین کی خدمت بہتر طریقے پر کر سکے. ورنہ بولے گا بڑے بڑے مولانا تو یوں کرتے ہو، مولانا چوراہے پہ کھڑے ہو کے ہاں کر کے ہنس رہا تھا، یار ہم تو ہیں گناہگار. تو یوں پھر وہ لوگ آپ کی دلیل بنا کر وہ دین سے خود کو دور کریں گے، جو کہ ظاہر ہے کہ نقصان کا کام ہے. تو آپ کا انداز، رفتار، گفتار، کردار یہ ایسا ہو کہ بندہ کھینچتا چلا آئے. ایک بار میں کسی جگہ دعوت پر گیا تھا، بہت پہلے کے بعد جب یہ حفاظتی امور کے مسائل نہیں تھے، تو کافی داڑھی والے وہاں بھی جمع ہوئے تھے، پرانی بات ہے. تو میں الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا، وہ داڑھی والے جو تھے آپس میں وہ کہہ کے بلند ہو رہے تھے، اور وہ گفتگو ہو رہی تھی جیسے کہ ہوتی ہے عام طور پہ اس طرح کے لوگ جمع ہوتے تو سب، اور وہ معززین تھے جو جمع ہوئے تھے، وہ بازاری لوگ نہیں تھے، لیکن بہرحال اپنے ہنس بول رہے تھے. تو ایک شیوڈ تھا، باتوں سے لگا کہ وہ پارٹی تھا، مالدار آدمی تھا، تاجر تھا، کہ اس نے بولا کہ میری کپڑے کی دکان ہے ادھر اپنے بولٹن مارکیٹ میمن مسجد کے پاس، تو وہاں غریب آدمی کا کام نہیں ہے، یہ دکان جو ہے نا خود دکان خالی کروڑوں روپے کی ہوتی ہے. تو خیر، تو اس نے کہا کہ تو یہ سب جو ہیں مولانا لوگ ہاں ہاں کر کے ہنس رہے ہیں، تو آپ سنجیدہ بیٹھے ہوئے، تو میں نے کہا چلو میں آپ کو کمپنی دے دوں کہ یہ مولانا بیچارہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے. تو یوں یہ نے وہ مجھ کو ایک طرح سے سکھایا اس نے کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے اور تم بھی مت کرنا، ہم کو تو یہی سبق لینا چاہیے کہ تم بھی بچنا اس سے. تو الحمدللہ تو یوں اس کی باتوں سے مجھے سیکھنے کو ملا. ایک بار شہید مسجد کھارادر میں جن دنوں میں ہوتا تھا تو وہ بھی بیپاری تھا، کوئی پتہ نہیں کس کام سے آیا، ملنے آیا تھا کیا تھا. تو اس نے ایک بار مجھے بولا، ایک ہی بار ملاقات ہوئی، میں نہ جانتا تھا نہ پہلے بس آیا، اس کے بعد کبھی آیا وہ مجھے پتا نہیں ہے، پہلی اور آخری بار ملاقات ہوئی تھی، شیوڈ تھا. تو وہ بھی مجھے سکھا گیا، اس نے مجھے دوران گفتگو بولتا ہے، وہ مہمان تھا، کہ ایکو مولانا جو ہے نا ہاں کہنا کھلن تھا. میں نے مجھے بولا کہ یہ مولانا لوگ ہاں 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 کر کے یہ ہنستے کیوں ہیں. تو یہ میرے کو سکھا گیا کہ مولانا کو ایسا ہنسنا نہیں چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ نوٹ کریں. تو یہ تاجر ہوتے ہیں، پیسے والے لوگ، یہ ان میں عقلیں بہت ہوتی ہیں، پیسہ اکٹھا کرنا یہ بھی ایک ہنر ہے، فن ہے، جو سمجھدار بہت ہوتے ہیں. اسی طرح جو سیاسی لیڈر یا یہ مطلب ارباب اقتدار اور یہ بہت سمجھدار ہوتے ہیں، اگرچہ ان کا عقل کا استعمال جو بھی انہوں نے کیا لیکن یہ سمجھدار ہوتے ہیں. تو یہ ہم لوگوں کی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس آئیں گے جائیں گے سب کچھ کریں گے، ان کی گوٹ پھنسے گی تو یہ بالکل انہوں نے آنا ہمارے پاس، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان کا آنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ بالکل آنکھیں بند کر کے ہم پر لٹو ہیں، ایسا نہیں ہوتا. جیسے ہر ہاتھ چومنے والا عقیدت مند نہیں ہوتا، مصلحتن بھی لوگ ہاتھ چومتے ہیں، کچھ اپنا کام نکلوانے کے لیے بھی ہاتھ چومتے ہیں، دوسرے کو سیٹ کرنے کے لیے بھی چومتے ہوں گے، یا بے اختیار بھی وہ چوم جاتے ہوں گے، پھر رونگ نمبر لگ گیا یوں سمجھتے ہوں گے. تو ہر طرح کا آدمی یہ سب تجربات سکھاتے ہیں، تو ہوتا ہے. اور جس کو ہم نے سمجھایا وہ خاموش ہو گیا، تو میں تو اس کو بھی کہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ خاموش ہو گیا تو مطمئن بھی ہو گیا ہے، ضروری نہیں کہ مطمئن ہوا، خاموش ہو گیا کہ اب یار کیا مطلب اسے چکنی کرنی تھی، یہ مانے گا تو یہ مولانا تو دلال بدلال دیا جائے گا اور اس کی سمجھ میں آئے گا نہیں. تو یوں بھی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ بازاری لے جا ہاں 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 کر کے ہنسنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ چچور پن کہلاتا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چچور پن زور زور سے ہاں ہاں کر کے ہنسنے سے پاک تھے، ان سے کہہ کا ثابت نہیں ہے یہ زور سے ہنسنا، اور چچور پن بھی ثابت نہیں ہے. چچور پن تو تصور نہیں ہے، ثابت تو حضور کی بات یہ کیا مطلب یعنی بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا علماء اولیاء کرام یا مفتیان کرام، یہ بھی چچور پن کرتے آپ کو نہیں ملیں گے. مفتیان کرام یہ بہت ذہین ہوتے ہیں، کیا یہ اکثر، یہ تو میرا تجربہ ہے کہ اکثر یہ سیریس ہوتے ہیں. ہم ہنس بول رہے ہوں گے تو یہ منع نہیں کریں گے، یہ خود یہ اپنے انداز پہ ہوتے، ریزرو ہوتے. یہ ریزرو جو رہتے ہیں نا اس میں ان کی عزت ہوتی ہے. اگر یہ بھی ہماری طرح کہہ کے بلند کریں گے آ کر کے ہنسیں گے تو پگڑیاں اچھالیں گے تو پھر ان سے مسئلہ پوچھے گا کون، اور پوچھ کر ان سے مطمئن کون ہوگا. تو اس لیے بازاری لے جا اور اس طرح کی مذاق مسکری اور ایک دوسرے کی توہین اور تو تڑاک اور یہ نہیں ہونی چاہیے، مذاق مسکری اور یہ دائرے کے اندر ہو جو بھی ہو. ہم لوگ بعضوں کا دائرہ پھلانگ کر بعضوں کا گناہوں میں، دل آزاریوں میں، کسی کی آبرو ریزیوں میں پڑ جاتے ہیں. اس سے اگر اسی کا بازاری گفتگو کا ہی راستہ روک لیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے بھی رک جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، ورنہ حقیقت تو یہ کہ غالب اکثریت کا ابتلا ہے اس میں بازاری لہجوں میں، چاہے وہ مذہبی نظر آتا ہو یا نہ آتا ہو، تقریباً یہی کہ لگے ہوئے سب، گھر گھر کا مسئلہ ہی ہے بازاری گفتگو. ربے تبے اڑے ہوئے، اللہ مجھے صحیح کر دے، آپ کو بھی صحیح کر، ہم سب صحیح ہو جائیں.
کیا گفتگو کے علاوہ بھی کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اٹھنے کی، بیٹھنے کی، کھانے کی، پیلنے کی، چلنے کی؟ مثال کے طور پر جیسے کہ چل رہے ہیں کندھے پہ، مطلب ایک ہر جگہ شاید یہ درست نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ ڈال کر یوں وہ اس نے کندھے پر اس نے کندھے پر ہاتھ ڈالا ہے اور یوں مطلب جا رہے ہوں،
دبا کے چلتے ہیں کندھے کو تھوڑا یوں.
تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، تو اس میں بھی کوئی مطلب ایسے کمزور پہلو ہوتے ہیں جو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کے کردار میں وہ چیزیں نہ نظر آئیں، بالخصوص جس کو آپ نے ابھی ایڈریس کیا ہے کہ جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں یا معزز ایک طبقہ کہلاتا ہے اس کا اور زیادہ محتاط انداز ہو جاتا ہے، ایسا کچھ
ہونا چاہیے سب کو ہونا چاہیے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے چلتے چلتے جو چیز آڑے آئی اس کو ماری لات، کاغذ آیا، گتا آیا، ڈبا آیا، ٹک لاتے مارتے جا رہے، وزاری نظر آتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن ان کی ٹانگیں ٹھیک ٹھاک نہیں ہوتی. یہ اپنے کو بھی خطرے میں ڈالنے والی بات ہے کہ کوئی ایسی چیز لگ گئی، چوٹ لگ گئی، چوٹ بھی لگ بھی جاتی ہوگی ایسوں کو، لیکن وہ عادت سے مجبور ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں. پھر ادھر ادھر بلا ضرورت یوں دیکھنا راہ چلتے ہوئے، یہ بھی پریشان نظری کہلاتی ہے، اور یہ ایسا کرنا بھی سنت نہیں ہے ادھر ادھر بلا ضرورت دیکھنا. تو چلتے ہوئے تو بہتر ہی ہے کہ نظر نیچی ہو، جتنا ہو سکے نگاہ نیچی ہو. ہاں ضرورتاً اونچی کرنے میں بھی حرج نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھنے میں بھی حرج نہیں ہے. اگر ضرورتاً کرتا ہے مثلاً اب روڈ پار کرنا ہے، ٹریفک یعنی گاڑیوں کی آمد و رفت ہو رہی ہے، پی 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 بچ کر گاڑیاں بھاگ رہی ہیں بجا کر، اور آپ کو لگے میری نگاہیں نیچی رہیں گی بھائی خلاص، تو پھر تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اس لیے وہ بچوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ جب بھی روڈ پار کرنا ہو تو پہلے تو کنارے پر کھڑے ہو جائیں اور دائیں بائیں اچھی طرح دیکھ لیں. یہ دیکھنا پریشان نظری نہیں ہے، تو ضرورت ہے اس کی، دیکھ لیں کہ گاڑی آ تو نہیں رہی، اب وہ گاڑی دور ہے میں نکل جاؤں گا، یہ رسک بھی نہ لیا جائے کہ بازو کا دیکھے چپل ٹوٹ گیا، کوئی چیز آ گئی جس سے وہ چوٹ آ گئی، گر پڑا اور گاڑی نے کچل دیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو گاڑی نہ آ رہی ہو تو اس صورت میں گزرے اور تیز نہ بھاگے کہ اس سے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، گر گیا اب وہ اٹھانے والا نہیں ہے، پھر گاڑی نے آ کر کچل دیا، تو یہ خطرات ہوتے ہیں. تو بہرحال ادھر ادھر دیکھنا یہ گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ دار کا سنت بھی نہیں ہے بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا. اس طرح محفل میں بھی بیٹھا ہے، اجتماع میں آیا یا کہیں بھی دعوت میں گیا، شادی میں گیا، کہیں بھی بلا ضرورت ادھر ادھر یوں دیکھنا یہ مناسب نہیں ہے. گناہ نہیں ہے لیکن مناسب بھی نہیں ہے، پریشان نظری سے بچنا اچھا ہے.
روڈ کراس کرنے کے حوالے سے جو میرے سنت نے مدنی پھول عطا فرمایا، میں اگر اپنے ملک کے حساب سے عرض کروں اور اس طرح کے اور جہاں ممالک میں جہاں عموماً ٹریفک کے رول فالو نہیں کیے جاتے، پابندی نہیں ہوتی، تو ان کے لیے عرض ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ سڑک عبور کر رہے ہیں، پار کر رہے ہیں، روڈ پار کر رہے ہیں، اور آپ کو پتا ٹریفک یہیں سے آ رہی ہے آپ جہاں سے روڈ پار کر رہے ہیں، تو آپ بولیں گے میں یہیں دیکھوں، تو مشورہ یہ ہے کہ صرف ادھر نہ دیکھیں، آپ ادھر بھی ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہمارے یہاں ون وے توڑنے والوں کی بھی
کمی
ایک تعداد پائی جاتی ہے، اور آپ یوں جا رہے اور وہ آ رہا اٹھا کر کے لگے کہ وہ اس نے، تو احتیاط اس میں ہے کہ اگر آپ دونوں طرف نظر کر لیں. تو
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نور کمپیوٹر
آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام احمد رضا شیخ اتاری ہے، بہن شعیب علی شیخ اتاری ہے.
صبا اس خوشی سے کہیں مر نہ جاؤں، مدینے سے مجھ کو بلاوا ملا ہے. یہ مدنی منے کی خوشی دیکھ کر مجھے یہ شعر یاد آ گیا کہ مدینے کا جیسے پیغام آ گیا ہے.
اپنی عمر بھی بتا دیں.
ماشاءاللہ مدینے منا مسواک لگا کے آیا ہے.
میری عمر تقریباً 5 سال ہے.
کیا ایکشن ہے اس کے؟
سوال آشو کرے سے پہلے اسکتہ چلوں اور جوابات میں غلطی ہو جائے فوراً میری رضا فرمائے. جائیں بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکیہ کے ساتھ وجو کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ میری اہل سنت سوالات کے لیے
باپو کا انتخاب مرحبا. ماشاءاللہ
دروشی کی کوئی فضیلت سنائیں گے؟
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر ایک دن ہے جنت میں اپنا مکان نہ دیکھ لے.
سبحان اللہ, ایک مدنی گلدستہ تو یہ ہوا, آگے دیکھو کیا ہوتا ہے.
اے دین اکگرے بر تم پر سلام وردب, میرے شفیع ماچھر تم پر سلام وردب, صلو علی نبی
صلی اللہ تعالی علی محمد
محمد.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ نظر بد سے بچائے, عالی میں باعمل بنائے, ماشاء اللہ.
اچھا نور مصطفیٰ کمپیوٹر, یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی, تو بتائیے کس طرح.
ہمارے صلی اللہ تعالی وسلم کا ظاہری جسم شرعی بشر ہے اور حقیقت نور ہے.
اچھا یہ بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے کس چیز کو پیدا فرمایا.
نور اخلیان کا صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اللہ پاک نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا.
سبحان اللہ.
اچھا ایک شعر پڑھتا ہوں, اس کا آپ نے دوسرا مصرع سنانا ہے. نور والا آیا ہے, ہاں نور لے کر آیا ہے.
سارے
اب پورا شعر سنا تھا, نور والا آیا گئے,
نور والا آیا ہے, ہاں نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.
واہ ماشاء اللہ, مرحبا
مرحبا
بابا, ٹھیک ہے,
مرحبا, بہت اچھا پڑھا آپ نے, ماشاء اللہ مزہ آ گیا.
اچھا نور مصطفیٰ کمپیوٹر, یہ بتائیے کہ آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کون سا مبارک عمل ہے جس کی برکت سے در و دیوار روشن ہو جاتے.
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مسکراتے تو در و دیوار روشن ہو جائے کرتے تھے.
سبحان اللہ, کیا بات ہے.
تو یہ بتائیے کہ آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سایہ تھا.
علامہ غازی ایام علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا سایہ پورے چاند کی روشنی میں نہیں پڑتا تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نور ہیں.
سبحان اللہ.
علامہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ سورج چاند کی روشنی میں زمین پر نہیں پڑتا تھا, کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کے مبارک دانتوں میں کشادگی تھی, جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے تو اس میں سے کیا دکھائی دیتا تھا.
آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب گفتگو فرماتے تو سامنے کے مبارک دانتوں کی کشادگی سے نور دکھائی دیتا تھا.
سبحان اللہ, کشادگی بنے گیپ جگہ بنی ہوئی تھی اس میں سے نور. سبحان اللہ.
اچھا کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ نور آتا ہو.
تیری نظر پاک میں بچہ بچہ نور کا, تیری نظر پاک میں بچہ بچہ نور کا, اللہ 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 اللہ.
سبحان اللہ.
اچھا نور مصطفیٰ کمپیوٹر, حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے اپنے محبوب علیہ السلام کا نور سب سے پہلے پیدا فرمایا,
یہ بتائیے کہ بقیہ چیزیں کس سے بنی؟
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ پاک نے میرا نور بنایا اور میرے نور سے ہر چیز پیدا فرمائی.
اچھا آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی معجزہ سنائیے.
جب کہنا میں کفر و شرک وشد و بد فطرت کاغو پر میرا چایا ہوا تھا، بارہ ربیع الاول کو مکہ پاک میں حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں شام سے ایک ایسا نور جمگا جسے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا. جن کے طرح لگی تھی وہ تاری تمام تمام عالمین کے لیے رحمت مانگ رہا، مادر گیتی پر جلوہ گر ہوئے. مرحبا 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 کی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی. ہو مبارک ایما عید میلاد نبی، ہو مبارک ایما عید میلاد نبی. ہو گئی قسمت درخشا عید میلاد نبی. مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی. سرکار کی آمد
مرحبا،
سردار کی آمد
مرحبا،
اول کی آمد
مرحبا،
اخر کی آمد
مرحبا،
مرحبا.
فرمان
مصطفی
مرحبا،
مرحبا یا مصطفی، مرحبا یا مصطفی، مرحبا یا مصطفی.
ماشاءاللہ، آج ہمارے ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے خصوصی شرکت میں سبز پور یعنی ہری پور خیبر پختونخوا پاک ہزاروی کابینہ اور اطراف پاک سمودی کابینہ سیت پور ضلع مظفر گڑھ پنجاب بھی شریک تھے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارے مدنی منع احمد رضا کے ابو جان کے لیے 1200 روپے اور یہ مدنی باکس بھی پیش کیا جا رہا ہے.
ماشاءاللہ
ماشاءاللہ،
فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی.
سبحان اللہ
سبحانک اللہم
سبحانک اللہم.
وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى
صلى الله تعالى على محمد.
اچھا پچھلے ہفتے سیاہ فام غلام یہ رسالہ پڑھنے کو دیا گیا تھا تو ماشاءاللہ اس میں کارکردگی جو مجھے دی گئی ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ اسلامی بھائی پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 275,465 یعنی تقریباً 3 لاکھ سے بھی کچھ اوپر 3.25 لاکھ سے اوپر, جبکہ اسلامی بہنوں کی تعداد بتائی گئی 211,013, یہ سب ملا کر 486,000 ہوئے, 486,000. صحیح. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جبکہ اس ہفتے کا رسالہ صبح بہاراں, اس کے پیج جو ہیں 34 پیج پڑھنے, پاکستان میں اس کا ہدیہ 13 روپیہ, چھوٹی سائز 6 روپیہ. الحمدللہ عز و جل یہ رسالہ 28 زبانوں میں منتقل ہو چکا ہے.
دعائے اتار.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. يا رب المصطفى, جو کوئی رسالہ صبح بہارا کے 34 صفحات پڑھ یا سن لے اسے اس کے رسول میں رونے والی آنکھیں عطا فرما. یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر, یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر, مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے, مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے.
ماشاءاللہ ہماری جو مجلس سے ڈاکٹر ہے, تو چونکہ امجدی زون سے بھی اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں, تو انہوں نے میسج کیا ہے کہ لیاقت میڈیکل سندھ ایگریکلچرل یونیورسٹی ٹنڈو جام, سندھ یونیورسٹی جام شورو. الحمدللہ اس میں بھی انہوں نے یہ رسائل جو ہے وہ بھرپور تعداد میں تقسیم کیے ہیں.
ماشاءاللہ
آج ہمارے ڈاکٹرز بھی یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ.
خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ ہے شریعت و طریقت کا, مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے, مجموعہ مدنی مذاکرہ,
مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.